التفسير، وهو الذي، اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، انشأ، جس نے پیدا کیا جنات باغات کو، معروشات چھتوں پر چڑھائے ہوئے، معروشہ کی جمع معروشات، معروش کا لفظ عرش سے ہے، عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں، وغیرہ معروشات اور نہ اوپر چڑھائی گئی، یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو، والنخلة اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفا مختلف ہیں، اکلہ اس کے کھانے اس کے ذائقے، والزیتون والرمان اور زیتون، زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی، والرمان اور انار، متشابہ باہم ملتے جلتے، وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف، کلو کھاؤ، من ثمرہ ہی اس کی پیداوار میں سے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ تعالی کی ذات لاتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، کس کا؟ پیداوار کا، یہ کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو، کب دو؟ یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو، انہو لا یحب المسرفین بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے، ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی، کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے، کتنے بے شمار رنگ، ذائقے، خوشبو، ان کا ٹیکسچر، ان کی تاثیر، ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے. وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا، یا ایک ہی ذائقہ ہوتا، جیسے گھوڑے کو گھاس دانا کھانا پڑتا ہے، ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی، لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا، یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ، نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی، مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے، یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن اور دلکشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے. تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جنات باغات ہیں، معروشات ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے. مثلا اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں، اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے، ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے، اس کا نازک چھلکا ہے، اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں، کوئی اوپر چڑھ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی، خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا، کس ڈیزائن کا ہوگا. اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں، لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی، اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے، مثلاً تربوز اور خربوزے کی بیل کو، تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی، کس نے پیدا کی اور کس نے یہ اہتمام کیا. پھر ون نخلا اور کھجور، کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس مٹی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے. وہ زرع اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی سے لفظ برات ہے. مختلف اکلہ، جن کے کھانے مختلف ہیں، کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے، ان کی غذائیت بھی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی ہے، ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے. اب دیکھیں کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا، یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا، یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا، صرف سائز کے فرق سے، صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا. پھر آپ دیکھیں سبزیوں میں بھنڈی اور کریلے کی شکل میں کتنا فرق ہے. اگر بھنڈیوں کی شکل میں کریلے ہوتے اور اس طرح ہمیں کڑوے ٹکڑے کھانے پڑتے تو ٹیسٹ مختلف ہوتا. اب کریلا اس چھلکے کی شکل میں ہوتا، باریک کٹا ہوتا ہے یا اس کا ٹیکسچر اور طرح ہوتا ہے، تو کھانے میں دقت نہیں ہوتی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے. یا کریلا اگر آلو کی شکل میں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے، ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی. ان سب کے پیچھے خوبصورت آرٹ ہے، اگرچہ آرٹسٹ کا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے. اور پھر فرمایا والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف. عام طور پر یہاں پر جو چن پیٹ یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں ہمیں دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں، کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا. اگر آپ کبھی بچوں کے طرح سے کھیلتے ہیں، سکہ کہاں ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے تو شاید آپ نہ پہچان سکے، ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی ہے اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی. تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے، اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر والرمان اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں. بساؤ کا ذائقے میں، مثلا اگر آپ دو تین انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھے تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانا کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا، اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا کہ فوراً آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آ گئے منہ میں. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس میں بھی آتا ہے نا کہ زیتون اور رمان متشابہ وغیر متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے. تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملتے جلتے کے دل میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتر بھی. تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ذرا جھینک کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں. مثلاً جب آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے پھلوں کو، اپنی ہر چیز کو پہچاننے لگتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آم کی کون سی قسم ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو. لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بسا اوقات پھل وہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. بعض اوقات سائز کی وجہ سے، بعض اوقات ٹیکسچر رنگ کی وجہ سے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لندن میں ہم کسی کا نام کہہ رہے تو وہاں بنانا رکھے ہوئے تھے باسکٹ میں، اور میں بہت دیر تک یہ غور کرتی رہی کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں تھا اور ان کی اسکن اتنی اسموتھ اور ملائم تھی اور رنگ اتنا فریش تھا کہ مجھے بار بار یہی شک رہا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے. تو یہ تو دنیا میں فرق ہے مختلف جگہوں کی پیداوار کی وجہ سے، لیکن جنت میں جب متشابہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے، اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو. اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ ہوں وغیرہ متشابہ، یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے، رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے. زیتون میں بھی دو بڑے رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین، اور اسی طرح انگور میں بھی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے. کلو من ثمرہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان کے پھل، کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. اب دیکھیں کہ پھل کس چیز سے آتا ہے، ٹہنیاں کس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جن کو کٹنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں، ٹہنی جب کٹ جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں پتا، لکڑیاں. آپ صرف سوچیں کہ ان لکڑیوں کے اوپر کیا لٹکتا ہے، وہ تو ٹہنی بول کے ہم نے ان کا نام خوبصورت رکھ لیا نا، جو گرین ہوتی ہیں. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلا کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً آپ پھل کھا کے اس کی جو ٹہنیاں یا اس کا جس کے ساتھ وہ پیک ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس کو کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا، پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وآتوا حقہ، جب اس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے تو تم بھی کیا کرو، اس کا حق دو. آتوا، دو حق کہو، اس کا حق. کس کا حق؟ یعنی اللہ کا حق. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، یا دوسرے معنوں میں زر کی طرف، یعنی ان کھیتیوں کی طرف، سے ان کا حق دو. یوم حصادہ، ان کی کٹائی کے دن. حساد کا لفظ حی صاد دال سے ہے، کھیت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب درخت سے پھل توڑو یا کھیتی سے غلہ کاٹ کے صاف کر لو تو پھر کیا کرو، سارے کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ یا اس کا پیسہ خود ہی نہ لے جاؤ، بلکہ اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. اللہ کے حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس میں سے کھائیں گے، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق جنہیں اللہ اپنے نام پر دینے کو کہتا ہے اور اسے اپنا حق قرار دیتا ہے. کیونکہ دراصل جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی انسان پر احسان نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس احسان کی جزا چاہتا ہے. یعنی تم بندوں کو نہیں دیتے، دراصل مجھ کو دیتے ہو، اس کا بدلہ بندوں سے نہ مانگو، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں. اب بات یہ ہے کہ حقہ سے یہاں دو معنی مراد دیے گئے ہیں، ایک تو عام صدقہ جو درخت سے پھل اتارنے پر کیا جائے، اور دوسرا معنی عشر جو زمین کی زکات کہلاتی. عشر شین ساکن ہے، عشر مثلاً کسی کے گھر میں آم کا درخت ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ کچھ کا اچار بنا لے، کچھ کی چٹنی بنا لے، کچھ کا شربت بنا لے، کچھ فریز کر کے رکھ لے اور کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ پوچھے. نہیں، بلکہ جب بھی درخت کا پھل اترے اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے، عزیزوں دوستوں رشتے داروں ضرورت مندوں کو ایسے مواقع پر پوچھنا بہت ضروری ہے. یعنی عام سب کا مراد ہے، اور ایک اس سے مراد زکات زمین ہے جس سے مراد عشر ہے، اور وہ صرف ایک خاص حد پر جا کر عائد ہوتا ہے، وہ تو ایک خاص مقدار میں پیداوار ہوگی تو ہی اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں زکات کا حکم تو آ چکا تھا لیکن زکات کا قانون ابھی نہیں آیا تھا، اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی تھی. اس لیے اگر اس کو عام معنی میں بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب زمین کی فصل آئے اور کٹائی ہو یا پھل پیداوار آئے تو اس میں سے صدقہ بھی کیا جائے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، جسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا نا، یہ سورت ساری کی ساری مکی ہے اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیتوں کے جو مدنی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عشر ہی ہے. اب یہ ہے کہ عشر کیسے ادا ہوتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زرعی زکات میں عشر کو میں دوسرا نام دے رہی ہوں، زرعی زکات. ایک ہوتی ہے نا مال کی زکات، اور یہاں کیا ہے کھیت کی زکات. تو زرعی زکات میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ کب دینی ہوتی ہے؟ جب اس کی کٹائی ہوتی. ہو سکتا سال میں ایک فصل آئے یا دو آئے یا دو سال میں ایک آئے، جب بھی آئے. آسان حساب ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو حق کیا جائے. دوسری بات یہ کہ کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا دسواں حصہ زکات ہوتی، اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے دیا جائے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہوا ہے اور اس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو تو پھر بیسواں حصہ ہو. لیکن ہمارے دین میں کتنی رعایت ہے، اگر خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو دسواں حصہ نکالنا ہے. اور اگر خود آپ پانی لگا رہے ہیں، مثلا ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بھی بل آپ کو دینا ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس پر پانی کا کچھ ٹیکس دیتے ہیں آپ. اسی طرح اگر کنواں ہو اور آپ کسی گائے بیل سے کھچوا رہے ہیں اس کا پانی، تو اس میں بھی آپ کا جانور استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زکات بھی بیسواں حصہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقع کیا ہوتا ہے، خشک انگور اور کھجور سے زکات لی جاتی تھی، لیکن وہاں پر دوسری کھیتی پیدا نہیں ہوتی تھی، اس میں گندم نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی. اب یہ کہ جن ملکوں میں گندم پیدا ہو تو پھر اس پر بھی ہوگی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گندم کی زکات نہیں دی اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے. پھر اسی طرح غلہ کی پیداوار جو ہے، مثلا گندم اگی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے پانچ وسق واو سین قاف، جو کلو گرام میں بنتی ہے 948 کلو گرام، 948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پہ زکات نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کی کھیت کی کٹائی ہوئی ہے اور ٹوٹل گندم جو نکلی ہے وہ 948 نہیں 947 ہے, ایک کلو کم ہو گیا تو اب آپ کے اوپر زکات معاف ہے. لیکن اگر ایک کلو زیادہ ہو گیا اس پر یا 948 پورے ہو گئے تو پھر آپ کو زکات دینی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسط سے کم کھجور میں زکات نہیں. یعنی اگر کسی کی تھری پر یا ایک یا دو یا باغ ہے اس میں اتنے پھل آتے ہیں, یعنی 948 کلو کھجور مثلاً اترتی ہے, تو اس وقت آپ کو پھر اشر دینا ہوگا. ویسے سب کا خیرات سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منقہ خشک انگور پر زکات دی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں بادام ہو یا مونگ پھلی وغیرہ ہو تو اس پر بھی پھر اشر ہوگا. ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی, مثلا آلو پیاز وغیرہ, ان پر تو زرعی زکات ہوگی. لیکن جو جلد خراب ہونے والی ہیں مثلا ٹماٹر کریلے وغیرہ, ان پہ زرعی زکات نہیں ہوتی کیونکہ ان کو فوراً فوراً نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر ان کو آپ نے تجارتی مقصد کے لیے اگایا ہوا ہے تو ان کا جو پروفٹ ہوگا اس پر پھر زکات ہوگی. پھر فرمائے ولا تصرفوا, اور اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا, حد سے نہ بڑھو. کس میں حد سے نہ بڑھو؟ نمبر ایک صدقہ کرنے میں. اس کے تیسرے پارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صحابی نے کیا کیا, ان کی جتنی کھجور ہے اتنی ساری صدقہ کر دی اور شام کو ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ کے ملامت کرنے لگے اپنے آپ, تو یہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اتنے خاتم پائی کی اولاد نہ بنو کہ جو کچھ ہے سارا ہی دے دو, بلکہ دو بھی اور اپنے لیے بھی رکھو. کیونکہ خود پہ خرچ کرنا, بچوں پہ خرچ کرنا, رشتے داروں پہ خرچ کرنا, یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہوتا ہے. اور اسراف کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اسراف کا دوسرا معنی خود پر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو. مثلاً زیادہ کھاؤ نہیں, کیونکہ اسراف کی دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج کل اسراف امارت کی علامت بن گیا ہے, اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. یعنی ہم کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے, ضرورت پہ نہیں رکنا چاہتے, اس سے زیادہ خرچ کر کے یہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے. اور جس کا عام طور پر ہم شادی گاہ اور دوسرے جہاں بھی خرچ کے مواقع آتے ہیں اس میں اپنا طرز عمل یا اسپینڈنگ ہیبٹس جو ایک دفعہ پہلے جائزہ لے چکے ہیں. اصل میں انسان یہ سوچتا ہے میرا پیسہ ہے, میں جیسے چاہوں خرچ کروں. نہیں, تمہارا پیسہ تو ہے لیکن تم اللہ کے بندے ہو, تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. تمہیں کمانے میں بھی اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور خرچ کرنے میں بھی اس کی رضا کو دیکھنا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اکنامیکلی بھی جب کسی مارکیٹ میں بہت زیادہ اسپینڈنگ ہیبٹس ہو جاتی ہیں تو اس سے معاشی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بخل اور اسراف جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے دونوں ہی نقصان دہ. بخل کیا ہے؟ ضرورت ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا. اور اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا. ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. تو ولا تصرفوا, اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین, بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اسراف کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس امارہ کو بہت سیٹسفیکشن ہو, لیکن نقصان کیا ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے باہر ہو جاؤ گے. اگر امیجن کیجئے کہ ایک کمرہ ہے جس میں اللہ کے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک شخص کو کہا جائے کہ تم باہر چلے جاؤ کیونکہ تم مصرف تھے, تم اس میں شامل نہیں ہو سکتے, تو ہم یہ کہیں نہیں, ہم نے تو اللہ آپ کی خوشی کے لیے بہت خرچ کیا تھا, حد سے زیادہ کر دیا تھا. تو یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں. اطاعت کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ جس حد سے وہ روکنا چاہے, جتنا وہ پسند کرے اتنا کرنا. کیونکہ عبادات کا اصل مقصود کیا ہے؟ ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے, عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نا. تو پھر کیسے کرنا ہے؟ جتنا سے وہ خوش ہو, جس حد تک وہ ہمیں جانے دے, اپنی مرضی سے حدوں کو نہیں پلاننا.